لله رب العالمين الصلاة والسلام ومن ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا لله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددنا أسفل السافلين صدق اللہ علی العظیم و صدق رسول نبی کریم. معزز خواتین و حضرات, اس وقت ہم کراچی سے حیدرآباد کے جانب رواں دواں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جو پروگرامز ہمارے خانقاہ میں ہوتے ہیں, نشر ہوتے ہیں, جب ہم سفر پر ہوتے ہیں تو ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہی پروگرام جاری رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر درمیان میں کوئی ناغہ ہو جائے تو اس ناغے کی بڑی بے برکتی ہوتی ہے اور شیطان اس کو استعمال کرتا ہے. وہ لوگوں کو مایوس کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہوتا رہے گا, لہٰذا وہ پروگرام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اس وجہ سے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری طرف سے کم از کم ناغہ نہ ہو. اسی فکر کی وجہ سے الحمدللہ آج یہ بیان ہم گاڑی میں کر رہے ہیں. گاڑی کا شور آپ کو سنائی دے رہا ہوگا, لیکن بہرحال نہ ہونے سے بہتر ہے. الحمدللہ اللہ جل شانہ نے ہمیں بہت پیارا دین عطا فرمایا ہے. اس دین کے اندر زندگی گزارنے کے تمام طریقے ہمیں بتائے گئے, جو صحیح طریقے ہیں اور جو غلط طریقے ہیں ان سے بھی ہمیں مطلع کر دیا گیا ہے کہ یہ طریقے غلط ہیں. اس وجہ سے اگر انسان اپنے آپ کو خبردار رکھنا چاہے تو خبردار رکھ سکتے ہیں. قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اور احادیث شریف سے اس کی تفصیل حاصل ہوتی ہے اور بزرگان دین اس کے بارے میں تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں, اور اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے, اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب جو گر کی بات ہے وہ ہمیں اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, البتہ بے تحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یہ بہترین نمونہ جو ہے ہر ایک کو میسر ہے, اور اللہ پاک نے اس کو اتنی تفصیل کے ساتھ محفوظ فرمایا ہے کہ آج بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زندگی کی حالت یا کسی حصے کی سے ہم آگاہی حاصل نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہے. کوئی اگر اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہے گا تو بہت آسانی کے ساتھ, اور آج کل تو بہت ہی زیادہ آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل تو لائبریری بھی نہیں جانا پڑتا, کتابیں بھی خریدنی نہیں پڑتی, انٹرنیٹ پر ہی اتنا کچھ موجود ہوتا ہے کہ اگر کوئی طریقہ جانتا ہو تو کسی وقت بھی کسی بھی تفصیل کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. لہذا فکر ہونی چاہیے تو چیزیں میسر ہیں, چیزوں میں کوئی مشکل نہیں ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, جو کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کے شیخ تھے. انہوں نے اس آسان انداز میں روزمرہ کی سنتوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ کوئی بھی اگر اس پر عمل کرنا چاہے تو اس کو الحمدللہ ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں. اکثر میں اس بارے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ سنتوں پر چلنا جو ہے وہ تو ہے اصل, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر ہم لوگ سنتوں کو اپنا سکتے ہیں. ایک غلط چیز مشہور ہے لوگوں میں کہ سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہے. ایک بہت ہی غلط سوچ ہے, حقیقت کے خلاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو باتیں ہیں, یا ہمیں کامیاب ہونا ہے یا ہمیں ناکام ہونا ہے. یہ تو دو باتوں میں تو ایک طے کرنا ہوگا. اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے آخرت میں اور دنیا کی زندگی میں بھی, تو پھر سنت پر عمل کرنا تو ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی راستہ ملتا نہیں ہے. کیونکہ اللہ جل شانہ کو پسند تو یہی طریقہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہے. جیسے فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے ابی, اپنی امت سے کہہ دے کہ تم اگر اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے تو میرے طریقے کا اتباع کر لو, اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے. تو یہ تو ایسے محبوب طریقے ہیں جس پر عمل کرنے کے ساتھ وہ شخص بھی محبوب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. لہذا اگر کامیاب ہونا ہے تو طریقے تو سننے کی ہے. اب یہ ایک سوال تو حل ہو گیا, اب دوسرا سوال, مشکل ہے یا آسان ہے؟ اب دیکھیں, مثال کے طور پر میں لاہور جانا ہی نہیں ہے تو پھر تو پرواہ نہیں ہے, پھر تو ہر طریقہ چاہے مشکل ہو چاہے آسان, مجھے سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر مجھے لاہور جانا ہے, یہ طے ہو جائے, تو پھر مجھے دیکھنا ہو کہ میرے لیے کون سا راستہ آسان ہے, موٹر وے آسان ہے یا جی ٹی روڈ آسان ہے یا کوئی اور راستہ آسان ہے, تو اس میں پھر فیصلہ ہو سکتا ہے. اور اگر جانا ہی نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کسی راستے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اسی لیے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو پھر ہمیں دیکھیں کون سے طریقے میں یہ کام ہمارے کون سے طریقے سے حل ہو سکتا ہے. تو یہی بات ہے کہ اس میں تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سنت طریقے سے ہی مدد مل سکتی ہے, اور کوئی راستہ تو ہمیں اس کام یہ کامیابی دلا ہی نہیں سکتی. اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ آسان ہے, تو آسان ہونے کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی ایک سے زیادہ طریقوں سے کوئی کام ہو سکتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آسان ترین چن لیتے تھے, اس کے مطابق یعنی وہ کرتے تھے کام. تو اب ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تمام آسان طریقوں کو جمع کیا ہے. مثلا سونے کا سب سے آسان طریقہ, کھانا کھانے کا سب سے آسان طریقہ, پانی پینے کا سب سے آسان طریقہ, گھر میں داخل ہونے کا, گھر سے باہر ہونے کا, ان تمام چیزوں کے اندر سب سے آسان طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہوگا, اس کو ثابت کیا جا سکتا. اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سنت طریقے پہ عمل مشکل ہے. سنت طریقے پہ عمل اس وقت مشکل ہوتا ہے جب ہمارے ٹارگٹ بدل جائیں, جب ہم وہ چیز حاصل ہی نہ کرنا چاہے جو کہ حاصل ہونا ہے, جو کہ حاصل ہوتا ہے اس سے, تو پھر تو معاملہ اور بن جاتا ہے. مثلا میں نفس کی بات ماننا چاہتا ہوں اور میں یہاں مزے کرنا چاہتا ہوں, تو اب کوئی کہے گا بھائی وہ سنت پر عمل کرنا تو مشکل ہے کیونکہ میں نے نفس نہیں مانتا, وہ سچ کہہ رہا, جھوٹ نہیں کہہ رہا. بالکل اس وقت تو سنت کا طریقہ اس لیے مشکل ہے کہ نفس کی بات کے مقابلے میں تو مشکل ہوگا, لیکن نفس کی اگر کوئی مانے گا تو جائے گا کدھر؟ نفس کی اگر کوئی مانے گا تو جائے گا تو پھر جہنم جائے گا نا. ایک دفعہ حضرت ویسے قرنی رحمت اللہ علیہ سے ان کی ماں نے کہا کہ اویس تھوڑا سا اپنے آپ پر رحم کر لیا کرو, کتنے مشاہدے کرو گے اپنے آپ اپنے نفس کے اوپر کچھ رحم کرو. تو حضرت نے فرمایا کہ اماں جان میں اپنے نفسی کے لیے تو کر رہا ہوں, کیونکہ اگر میں یہ نہ کروں تو میرے نفسی جلے گا. تب یہ والی بات ہے کہ اگر ہم لوگ کامیاب ہونا ہے, جنت میں جانا ہے, اللہ کا بننا ہے, تو پھر تو نفس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور نفس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ تین قسمیں, ایک ہے نفس امارہ, نفس امارہ وہ نفس ہے جس جو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. اب اللہ کا حکم دیتا ہے صبح اٹھو نماز پڑھو, نفس کہتے ہیں آرام کرو. اب آرام سے نکلنا اپنے آپ کو بیرام کرنا مشکل تو ہوگا. ایسی صورت میں کہوں گا جی نہیں سنت پر چلنا تو مشکل ہے. بھائی مشکل ہے لیکن اس کے بغیر چارہ کدھر ہے. ہمارے دوست ڈاکٹر, ہمارے دوست وہ جرمنی میں, وہ اس کو ٹی بی ہو گئی تھی, وہاں ٹی بی ہو جاتی ہے, ٹی بی ہو گئی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں سینیٹوریم میں داخل تھا اور وہ سینیٹوریم میں جو مطلب ڈاکٹر اور نرسیں تھیں مجھے دوائی دیتی, وہ دوائیاں کھانا بہت مشکل ہوتا تھا صبح کے وقت خالی پیٹ, تو میں روتا تھا کہ میں نہیں کھا سکتا. تو کہتے چاہے تم رو کے کہو چاہے ہنس کے کہو یہ تمہاری مرضی ہے, لیکن کھانا تو ہوگا, اگر ٹھیک ہونا ہے تو کھانا تو پڑے گا, کیونکہ اس کے بغیر آپ کو آپ کی صحت نہیں مل سکتی. تو بس یہی والی بات ہے کہ اگر آپ نے جنت پہنچنا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو پھر تو کرے گا, پھر تو یہ ہوگا. ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ جنت کی سیر کرو. تو جنت کے سیر کے لیے جبرائیل علیہ السلام اڑتا رہا اڑتا رہا اڑتا رہا, سارے پل پورے اور پورا ختم نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا, یا اللہ تو بہت بڑی جنت ہے اور بہت خوبصورت جنت ہے اور بہت مزے والی جنت ہے, اس کے بارے میں جو بھی سنے گا وہ تو جنت ہی جائے گا. میرا تو خیال ہے کہ سارے لوگ جنت چلے جائیں گے. اللہ پاک نے اسے فرمایا, اللہ پاک نے اسے پھر دوبارہ بھیجا. اس وقت اللہ پاک نے مشقتیں تکلیفیں زندگی کی یہ جنت کے دروازے پہ ڈال دی. پھر فرمایا کہ آپ دیکھو. تو ادھر گیا تو پھر اب جو دیکھا تو گھبرا کے آگئے کہ یا اللہ اب تو لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں جا سکے گا. پھر اللہ پاک نے جہنم کے وزٹ کے لیے بھیج دیا, جہنم کے لیے اڑتا رہا اڑتا رہا. ہولناک یہ دیکھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گیا, اللہ تو بہت ہی ہولناک غضبناک جگہ, جو بھی اس کے بارے میں سنے گا تو یہاں نہیں آئے گا. میرے تو خیال ہے کہ کوئی بھی یہاں پر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا اب دوبارہ دیکھو. اس وقت دنیا کے جو نفس کی جو خواہشات ہیں وہ جہنم کے دروازے پہ ڈال دی. وہ جب ڈال دیے تو جبریل صاحب نے جب یہ دیکھا تو ڈر کے مارے پھر حاضر ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سارے ہی جہنم میں جا رہے. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہے, ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اللہ پاک نے الہام کی اس نفس کو اس کے فجور اور اس کا تقویٰ, پھر آپشن دے دیا چاہے فجور اختیار کر لو چاہے تقویٰ اختیار. تو اگر فجور کسی نے اختیار کر لیا تو اس کے لیے ایک نتیجہ بتا دیا, اور کسی نے تقوی اختیار کیا تو اسے دوسرے طریقہ اختیار کیا. تو جس نے تقوی طریقہ اختیار کیا اس کے لیے فرمایا قد افلح من زکاہا, اور جس نے فجور کا طریقہ اختیار کر لیا تو اس کے لیے فرمایا قد خاب من دساہا. اس طرح مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اپنی نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا, اور بیوقوف ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا, جو کرنا چاہتے کرے اور پھر بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھے. اس سے معلوم ہوا کہ بیوقوف ہے وہ لوگ جو اپنی نفس کے خلاف کام نہیں کرتے, اپنے نفس کو جو کھلا چھوڑتے ہیں. لہذا نفس کو تو کھلا نہیں چھوڑنا, اس کی تربیت کرنی ہے تاکہ سنت طریقہ اس کو سمجھ آ جائے. صدر خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب اور معرف میں لکھا ہے کہ نفس قابو ہو اور دل صاف ہو اور سنت کی تفہیم عقل کو حاصل ہو, سنت کا فہم, پھر کامیابی ہو. اس وجہ سے اگر ایک انسان سنت کو جانتا ہو اور سمجھ سکتا ہو صحیح سنت اور اس کے مطابق اپنے نفس کو منوا سکتا ہو, اپنے نفس سے وہ کام کروا سکتا ہو, دنیا کی محبت کی وجہ سے اس کو چھوڑتا نہیں ہو تو یہ کامیاب ہے. تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی نفس کی تربیت کرنی پڑے گی, بغیر اس کے کام نہیں ہو سکتا. نفس کی تربیت لازم ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو جیسے میں نے پہلی آیت میں عرض کیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اس کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے, اس کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے, اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں. ایسے اس وجہ سے اس کے لیے ایک تو پلاننگ کرنی پڑے گی, ترتیب دینی پڑے گی کام کو, اس طریقے سے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. دعوت اللہ, سبحان اللہ, کیسی خوبصورت بات ہے. اللہ کی طرف دعوت. بدترین چیز وہ ہے جو برائی کی طرف دعوت دے, جیسے شیطان دیتا ہے, اور اچھا کام یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف دعوت دے جیسے کہ اللہ دیتا ہے. تو اللہ تعالی کی طرف جو دعوت ہے یہ لازم ہے. اب دیکھیں ماشاءاللہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے, اور ایک خوبصورت بات ہے کہ جب انسان کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے, اب وہ جتنے بھی نیکی کا کام کریں گا وہ سارے کے سارے سبحان اللہ اس کا اجر اس کو بھی ملے گا. اب مثلا میں 5 نمازیں روزانہ پڑھ سکتا ہوں فرض, اس سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا. چاہے میں کچھ بھی کر دوں, میں 1 نماز بھی زیادہ پڑھوں گا نفل ہو جائے گا, چاہے جس نیت سے بھی پڑھ لوں انہیں نفل ہو جائے گا. لیکن اگر میں نے اپنے اکاؤنٹ بڑھانا ہے تو کسی بے نمازی کو بے نمازی بنا دو. جب بے نمازی کو نمازی بنا دیں گے تو وہ جو نمازیں پڑھے گا وہ بھی آپ کے کھاتے میں جائے گی, اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا. پھر سبحان اللہ کیسی اچھی بات. تو اگر میں نے 2 آدمیوں کو تیار کر لیا تو 10 نمازیں میرے کھاتے میں اور آ گئی. اگر میں نے 10 آدمیوں کو تیار کیا تو 100 آدمیوں کی بھلے جو ہے نا وہ 10 آدمیوں کی جو ہے نمازیں ہمارے پاس آ گئی. اور اس طریقے سے جتنا جتنا ہوگا وہ سب ماشاءاللہ. تو اس لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو یہ والی بات ہے کہ بہترین کام کیا ہے, دعوت اللہ ہے. تو دعوت اللہ, اب دیکھو یہاں پر الحمدللہ ماشاءاللہ بیان جو ہو رہا ہے کیا چیز ہے, یہ دعوت اللہ ہے. اللہ کا شکر ہے خواتین کے لیے ہم نے ترتیب بنائی ہے اس طریقے سے کہ ہفتے میں ایک بیان ان کے لیے ہوتا ہے, جیسے ابھی ہو رہا ہے 11 سے لے کے 12 بجے. اور دوسرا ماشاءاللہ مہینے میں ایک جوڑ ہوتا ہے ان کا, یعنی 3 گھنٹے 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک یہ جوڑ ان کے لیے ہوتا ہے. تو اس جوڑ میں جو آتی ہیں ماشاءاللہ وہ کافی ان کو فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ماحول کے ساتھ بہت فائدہ ہوتا ہے اور ماحول اس میں میسر ہو جاتا ہے. تو یہ والی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جوڑ کیا ہے, دعوت اللہ ہے. جوڑ کی طرف دعوت یا اس بیان کی طرف دعوت, یہ دعوت اللہ ہے. تو میں یہ دعوت آپ سب لوگوں کو دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ جو ہے 24 مارچ کو خواتین کا جوڑ ہوگا انشاءاللہ. یہ 3 گھنٹے کا جوڑ ہوگا 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک. اس میں ماشاءاللہ منتخب موضوعات ہوتی ہیں, وہ موضوعات مطلب اس پہ بات ہوتی ہے, اور خواتین کو جو کہ گھر بیٹھی ہوتی ہیں ان کو ماشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. چاہیے کہ آپ لوگ بھی اس کی دعوت دیں ماشاءاللہ. ایک دعوت تو یہاں ہو گئی نا, ایک دعوت یہ کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں, اپنے سہیلیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اس کی دعوت دیں, تاکہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حصہ بھی اس میں پڑ جائے. اور جو یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی, من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین, اس میں آپ کیا چاہیں, اس کے لیے محنت کر لے. محنت کرنے سے مراد یہ ہے کہ دعوت نامہ جو ہمارا ہے اس کو لے کر گھر گھر جائے اور ان سے بات کرے نرمی کے ساتھ, ان کو ماشاءاللہ اپنا مخدوم سمجھ کر وہ ان کے پاس جانا اور ان کو بتانا کس طرح ہمارا جوڑ ہے جس میں دین کی بات ہوگی, آپ بھی تشریف لے. انشاءاللہ اگر وہ آپ کے کہنے سے آ گیا تو نہ صرف یہ کہ وہ جو نمازیں اس نے پڑھی اس وقت اس کا ثواب اس کو ملے گا, بلکہ الحمدللہ اس سے اگر دین پر آ گیا اور دین پر جتنی بھی محنت وہ کریں گی ماشاء اللہ اس کے اندر آپ کا حصہ ہوگا. تو ایک تو میں یہ بات کرنا چاہتا کہ اب ذرا اس پر غور فرمائیں کہ ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ باقاعدہ جو پروگرامز ہمارے خانقاہ میں چلتے ہیں ان پروگرام سے واقفیت ہو, الحمدللہ ہمارے خانقاہ کے کچھ مردوں کے گروپ ہیں, کچھ لیڈیز کے گروپ ہیں. جو مردوں کے گروپس ہیں اس میں بھی ماشاءاللہ سنت طریقے کو اپنانے کا جو نظام ہے وہ چل پڑا ہے. تو سنتیں بتائی جاتی ہیں اتوار کو, پھر بعد میں اس پر مشق کرایا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر ماشاءاللہ دوسری سنتوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ الحمدللہ مردوں میں بھی روان اور خواتین میں بھی یہ چیز موجود ہے. پھر اس طریقے سے خواتین کے اندر فرض عین درجے کا علم کا کورس بھی چل رہا ہے. اس کورس کی قدردانی اتنی نہیں ہو رہی جتنی کی ہونی چاہیے. اکثر لوگ اس میں سستی کرتے ہیں, لیکن یہ شیطانی نظام ہے کہ خیر سے لوگوں کو چھڑاتے ہیں اور برائی کی طرف لے جاتے ہیں. اس وجہ سے شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے, اور اللہ کی بات ماننی چاہیے. جیسے فرمایا من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین. ایک آیت کریمہ میں نے اور بھی شاید پڑھی, ایک آیت میں نے اور بھی پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین, بس یاد دہانی کیا کریں, یاد دہانی مومنین کو نفع پہنچاتی ہے. تو الحمدللہ یہ یاد دہانی جو ہے یہ آپ کو کرائی جا رہی ہے, اور یہ کرائی جاتی رہے گی انشاءاللہ. آپ بھی لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہیں, اس کا فائدہ کیا ہوگا, یہ آپ خود پکے ہو جائیں گے. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ٹیکسلا میں جب میری پوسٹنگ ہو گئی تو وہ پوسٹنگ جو ہے وہ اس میں میں نے دیکھا کہ میں نے کہا نئی جگہ ہے, لہذا وہ دعوت دینا میں نے چھوڑ دیا اور انتظار کرنے لگا. تو میں نے اپنے اعمال کے اندر سستی محسوس کی, مجھے خطرہ ہو گیا کہ کیا وجہ ہے. غور کیا تو پتہ چلا کہ تو نے دعوت میں سستی کی, لہٰذا میرے پاس ہی کیپٹن صاحب جو تھے وہ مطلب کمرے میں, ان کو میں نماز کی دعوت دی. اب اس نے پڑھی ہے نہیں, لیکن الحمدللہ میں پھر تازہ ہو گیا. تو اس طریقے سے جب آپ لوگ دوسروں کو ماشاءاللہ نیکی کا کہیں گی تو خود آپ نیک بنیں گی. تو یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے, اس نظام کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ایک ہر انسان یا دائی ہوتا ہے یا مدعو ہوتا ہے. اگر وہ دائی نہیں بنتا پھر مدعو ضرور ہو جاتا ہے, اور دائی کو کوئی دعوت نہیں دے سکتا کیونکہ دائی بذات خود دائی ہوتا ہے, وہ مدعو نہیں بنتا. تو لہذا ہمیں بھی حق کا دائی بننا چاہیے, اور جب حق کی دائی آپ بنو گی تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی باطل اپنے راستے پہ نہیں لا سکے گا. اس کے لیے الحمدللہ ترتیبیں موجود ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ چونکہ اسوہ رسول اکرم میں موجود ہے, تو اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تو وہ مطالعہ آپ کے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ. اس میں آپ سنتوں پر عمل کرنا شروع کر لیں. ویسے تو سنتوں کا گروپ بھی بن گیا ہے, اور جو جو سنتیں آپ کو فوری آسان ہے اس پہ تو آپ عمل کر ہی سکتی ہیں, اور اس کی برکت سے انشاءاللہ دوسرے سنتیں جو فی الوقت آپ کے لیے نسبتاً مشکل ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی, پھر آپ ان پر عمل کر لیں. اس کی برکت سے ایسی سنتیں جو اس وقت آپ کے لیے مشکل تھی جب آپ اس پر کام شروع کرے تھے تو وہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. اس طرح سنتیں آسان ہوتی جائیں گی اور آپ آگے چلتے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے تو یکدم 20ویں سیڑھی پہ قدم نہیں رکھ سکتا,
پہلے سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے تو دوسری سیڑھی پہ چڑھنا آسان ہو جاتا ہے، دوسری سیڑھی پہ چڑھتا ہے تو تیسری سیڑھی پہ چڑھنا آسان ہو جاتا ہے، تیسری پہ چڑھتے تو چوتھی پہ، اس طرح ہوتے ہوتے یہ پورے منزل میں بھی اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ اگر ہم سنتوں پہ عمل کرنا شروع کریں گے تو سنتوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا، اور یہی ہماری کامیابی۔ ہاں البتہ ایک کام پر بھی ہے کہ جو عمل ہم کریں اس میں ایک تو نیت ہم درست کر لیں کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، کیونکہ دو چیزیں ضروری ہیں ہمارے کلمہ کے، دو جزے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے کام اللہ کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں، اور محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہ کر لیں۔ تو ہر ایک کام کو اللہ کے لیے کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہوگا تاکہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، اور محمد رسول اللہ کے تقاضے کے مطابق، شریعت کے مطابق اس کو ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے بنیادی کام تو یہ دو ہیں، یعنی کام اللہ کے لیے کرنا اور شریعت کے مطابق کرنا، لیکن پھر شریعت کے مطابق کام کرنے میں دو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے مسائل کا پتہ ہو، یعنی ہمیں معلوم ہو کہ کوئی کام کیسے کرنا چاہیے، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، حج کیسے کرنا ہے، معاملات کیسے رکھتے ہیں، اسی کو فرض عین علم کہتے ہیں، تو وہ گویا کہ ہمیں اس کے مسائل کا پتہ ہو، اور مسائل اگر معلوم ہو لیکن نفس رکاوٹ بنتا ہو اور اس کو اس طرح نہیں کرنے دیتا ہو، مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز تو پڑھتے ہی ہیں، وضو بھی کر لیا، کپڑے بھی صاف کر دیے، اور جگہ بھی پاک ہے، وقت بھی داخل ہے، نیت بھی کر لی، لیکن ہم نے درمیان میں قومہ صحیح نہیں کیا، جلسہ صحیح نہیں کیا، قرت صحیح نہیں کی، اس کی وجہ سے ہماری نماز ضائع ہو جائے گی، حالانکہ ہماری نیت بھی درست ہے اور باقی کام ارکان بھی پورے ہیں، لیکن درمیان میں ہمارے کوئی رکن اندر گڑبڑ ہے، اس حد تک ہے کہ وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہماری ساری محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے۔ اب شیطان چونکہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے ہم اس کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اور جلدی پڑھنے میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی رکوع سے اٹھے نہیں ہے پورا کہ پھر چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس میں کتنا سیکنڈ بچتے ہیں اندازہ کر لے، پورے نماز کے اندر وہ تقریباً ایک منٹ بھی نہیں بچا سکتے، اور کتنا بڑا نقصان کیا، پوری نماز کو اڑا دیا۔ اس وجہ سے یہ نفس کی سستی جو ہے اس کو دور کرنا پڑے گا، یہ نفس کی سستی کو دور کرنا پڑے گا تاکہ نفس ہمارے اوپر اتنا حاوی نہ ہو جائے کہ ہم شریعت کے کاموں کے اندر سستی کریں۔ شریعت کے ہر کام کے اندر اپنا مجاہدہ موجود ہے، اس کا اپنا فائدہ بھی موجود ہے۔ مثلا اللہ پاک نے نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز یہ منکرات سے اور بہائی کے بعد اسے روکنے والا ہے، منع کرنے والا ہے، اور اللہ کی یاد تو بڑی چیز ہے۔ بس اس کے اندر صفت یہ ہے، یعنی اب ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ بیائی کے باتوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکنے والی ہے۔ اب اگر ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بیائی کے کاموں سے روکتے نہیں ہیں اور منکرات سے روکتے نہیں، تو اس کا مطلب نماز ہم نے صحیح نہیں پڑھی، اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نماز کو درست کرنے کے لیے جہاں جہاں مسئلہ ہے اس مسئلے کو دور کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مسئلہ علم کا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا، اگر وہ مسئلہ سستی کا ہے تو سستی کو دور کرنا پڑے گا، اور اگر وہ مسئلہ کوئی اور ہے تو اس کو دور کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے اس کے لیے ہمیں نفس کی تربیت باقاعدہ کروانی پڑے گی۔ نفس کی تربیت جب تک ہماری مکمل نہیں ہوگی، اس وقت نفس سے ہم وہ مطلوبہ کام نہیں لے سکتے، وہ اڑی کرے گا۔ تو اپنی نفس کی بھی تربیت کرنی پڑے گی، اپنے دل کی بھی تربیت کرنی پڑے گی۔ دل کے بارے میں اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست، اگر وہ غلط ہو جائے تو سارا جسم غلط ہو جائے، آگاہ رہو کہ وہ ادھر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو دل ہے اس کے اوپر محنت لازم ہے، وہ جو محنت ہے وہ دل کی صفائی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے صفائی کا آلہ ہوتا ہے، دلوں کی صفائی کے لیے آلہ جو ہے وہ ذکر اللہ ہے. پس ذکر اللہ کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ اصلاح جو ہے ہم خود اپنے طور پہ ذکر کو چن کر نہیں کر سکتے، جیسے ہم خود اپنے طور پہ دوائی کو منتخب کر کے اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، یہ کام ڈاکٹر کا ہے. لہذا ہمیں ڈاکٹر سے مدد لینی پڑے گی، ان سے درخواست کرنی پڑے گی. تو جس طرح ڈاکٹر سے پوچھنا پڑتا ہے دوائی کے لیے، اس طریقے سے شیخ سے پوچھنا پڑتا ہے ذکر کے لیے. اور اگر وہ بتا دے اس پر ہم عمل نہ کرے تو پھر بھی کام نہیں ہوگا. تو عمل بھی کرنا پڑے گا، پوچھنا بھی پڑے گا، اور جس جس طریقے سے وہ کرنے کا بتایا ہے اس طریقے سے کرنا پڑے گا. تو اس طریقے سے ہم ماشاءاللہ اپنی دوائی کا نظام اگر بہتر کر لیں گے، علاج ذکر بہتر کر لیں گے، تو ہمارا کام ہو سکتا ہے. تو یہ علاج ذکر کیا ہے؟ یہ جو ہم مشائخ سے پوچھتے ہیں تو ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، اور بعض لوگ کے لیے ذکر جہری ہوتا ہے، بعض لوگ کے لیے مراقبہ ہوتا ہے. تو یہ مراقبہ کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ جو ہے نا، کچھ چیزوں کو یہ محسوس کرنے کا مطلب ہے کہ علم کو حال کے درجے میں تبدیل کرنے کے لیے مراقبہ ہوتا ہے. مثلا دیکھیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ پتہ ہے مجھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن کیا میں بندگی کا حق ادا کر رہا ہوں؟ جب تک میرا بندگی کے بارے میں پورا مطلب خیال پختہ نہیں ہوگا، اس وقت تک میں بندہ بندہ اپنے آپ کو کہوں گا، لیکن وہ بندگی کا حق ادا نہیں کروں گا. جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مردے کاملے پامال شو. کہ قال کو ایک طرف کر لو اور مرد حال بن جاؤ، اور اس کے لیے کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر لو. پامال کرنے سے مراد یہی ہے کہ آپ اپنی رائے کو اس کی رائے میں فنا کر دے، جب وہ کہے تو پھر اپنی رائے اس کے سامنے مقابلے میں نہ لائے. تو اس کے لیے مزار مطلب شیخ کا ہونا ضروری ہے، اور شیخ کا صحیح طور پہ منتخب کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ آج کل نمبر دو مسائل ہیں، آج کل صحیح ہر چیز ملنا بڑا مشکل ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ اس کی نشانیوں کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ اگر ہم دیکھیں تو ان کی نشانیاں موجود ہیں. کوئی بھی چیز بازار سے آپ لیں تو اس میں نمبر ایک بھی ملتا ہے، نمبر دو بھی، نمبر تین بھی، نمبر چار بھی، نمبر پانچ بھی ملتا ہے. اب اس میں نمبر ایک تو صحیح، لیکن نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار یہ سارے غلط ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں نمبر ایک کی نشانیاں معلوم ہونی چاہیے. تو جو صحیح مشائخ ہیں ان کی نشانیاں ہونی چاہیے. تو یہ آٹھ نشانیاں بتاتے ہیں. پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ فرضیں وہ جو ہے نا وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہو. آج کل چونکہ عملیات کا دور دورہ ہے، اور ہر پیر کو عامل سمجھا جاتا ہے اور عامل کو پیر بنایا جاتا ہے، اس وجہ سے اگر کسی عامل شخص کے پاس گئے اور اس کی عملیات کی وجہ سے آپ کو دنیا ہی فائدہ ہو گیا، تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ جو ہے نا وہ یہ پیر بھی ہے. تو ایسی صورت میں تو نقصان ہو جائے گا. تو پیر کی جو نشانی ہے اس کو معلوم کرنا چاہیے. آٹھ نشانی ہے. پہلی نشانی کہ اس کو فرضیں اس کو جنم لے اس کا وہ علی سنت والجماعت میں ہو. تو جو لوگ عاملوں کے پیچھے جاتے ہیں تو عامل تو عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کسی کے علاج سے کوئی صحیح ہو گیا تو ممکن ہے کہ اس کو بزرگ سمجھے اور اس کی وجہ سے اس کا عقیدہ اپنا لے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، اس کو میگرین ہوتا تھا. تو میگرین کے علاج کے لیے بتاتے ہیں کہ اس کے گاؤں کے پاس ایک ہندو ہے جو دم ڈالتا ہے، اور 100% وہ جو میگرین ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی کسی نے کہا کہ آپ میگرین کا علاج اس سے کروائے، اس سے دم ڈلوائے. تو اس نے کہا کہ میں اس درد سے مر سکتا ہوں، یہ قبول ہے، لیکن اس سے میں اپنا علاج نہیں کراؤں گا. تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو، جو دم ڈالنا ہے نا، یہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں دین کی بات، اس کو دین کی بات سمجھتے ہیں. تو اب اگر دم کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گیا تو سمجھیں کہ مطلب جو ہندو مذہب ہے وہ صحیح ہے، تو اس سے کتنا نقصان ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا اس پہ دم نہیں ڈلواؤں گا، مر سکتا ہوں لیکن دم نہیں ڈلواؤں گا. تو گویا کہ اس نے ماشاءاللہ اپنے عقیدہ کو بچانے کے لیے قربانی کی. اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دے. تو پہلی بات یہ ہے کہ علی سن والجماعت میں سے. دوسری بات یہ کہ فرزین درجے کا علم اس کے پاس ہو. فرزین درجے کا علم کیا ہے؟ یہ روزمرہ کا علم، عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا. اصل میں علم تو ہے ہی نہیں لیکن طلب بھی نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ کچھ لوگ جو ہے نا مطلب صرف علم کی بات کافی سمجھتے ہیں, کچھ لوگ علم کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت سمجھتے ہیں لیکن عمل عبادت تک, اور کچھ لوگ عبادت کے ساتھ معاملات کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن فرمایا کہ معاشرت تو اس کو تو تقریباً لوگ دینی نہیں سمجھتے, حالانکہ معاشرت بہت اہم چیز ہے. مثلا پڑوسی کے بارے میں کتنا فرمایا گیا کہ آپ نے فرمایا اتنا پڑوسی کا ذکر ہوا جب علیہ السلام کی طرف سے کہ مجھے خطرہ ہو گیا کہ شاید پڑوسی کو میراث میں بھی شریک کرے. اس طرح رشتہ داروں کے حقوق کا ہے, لیکن کتنے لوگ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ ایک حدیث شریف ہے, افش السلام واتم الطعام وصل الارحام وصلوا الناس نیام تدخل الجنة بالسلام. سلام کو پھیلاؤ, کانا کھلاؤ, اور صلہ رحمی کرو, اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوئے تہجد کی نماز, تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے. اب دیکھیں کتنی اس میں پر کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ اس میں بہت ہی خیر ہے. سب جو ہے نا مطلب دیکھیں نا, چاہے وہ آپ لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں یا چاہے آپ عقائد لوگ کی صحیح کرتے ہیں, تو سب جو ہے نا وہ کیا ہے, یہ ماشاءاللہ دین کے لیے ضروری ہے. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے عقائد بھی درست کر لیں, اپنے معاملات بھی, اپنے عبادات بھی درست کر, اپنے معاملات بھی, اپنی معاشرت بھی, اپنے اخلاق بھی. تو میں نے ایسا کیا کہ پہلی چیز تو عقائد کا درست, پہلی چیز تو عقائد کا صحیح کرنا ہونا ہے اس میں, دوسرا یہ کہ اس کا علم اس کے پاس ہو, تیسرا یہ کہ اس علم پر عمل ہو, اور چوتھا یہ ہے کیونکہ صحبت کا سلسلہ آپ سب کے صحبت تک پہنچتا ہو, صحبت کا سلسلہ آپ سے سب کی صحبت تک پہنچتا, تو آپ سے سب کی صحبت تک سلسلہ پہنچنے کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ کہ جیسے کتاب میں حدیث شریف آتا ہے تو حدیث شریف تو کتاب میں بھی آ جاتا ہے, لیکن اس کی جو سند ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اگر سند میں اس میں کوئی درمیان میں راوی نہ پایا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا, منقطع حدیث ہو جائے گا, یعنی صحیح نہیں بنے گا, مسائل میں اس پر عمل نہیں کیا جا سکے. تو اگر کتاب میں جو چیز آ سکتی ہے اس کے بارے میں ایسا ہے, تو جو چیز کتاب میں نہیں آ سکتی اس کے بارے میں تو اور بھی زیادہ ضرورت ہوگی کہ سلسلہ نہ ٹوٹے. تو کہ دل کی جو کیفیت ہے وہ صحبت کے ذریعے سے حاصل ہوتی, تو یہ ہے کہ اگر کسی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی صحبت کا سلسلہ آپ سے سب کی صحبت تک نہیں پہنچتا درمیان میں, تو انقطاع ہو جائے گا, وہ فیض نہیں ملے گا. اور کسی شیخ کامل سے ایجاد بھی ہو, پھر یہ کہ فیض جاری ہو, یعنی جو لوگ بھی آئے تو ان کو محسوس ہو کہ ادھر فیض ہے, یعنی ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اور ساتویں بات یہ ہے کہ مروت نہ کرتا اصلاح کرتا, اور آٹھویں بات یہ کہ ان کے صحبت میں رہ کر یا ان کی بات سن کر یا ان کی کتاب پڑھ کر, یعنی آپ محسوس کر لے کہ یہاں پر کچھ ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم جائیں گے تو ہمیں الحمدللہ شیخ سے ہی مل جائے گا. اور جب شیخ مل جائے گا تو پھر شیخ کے ساتھ رابطے ہی سب کچھ ہے. تو جو خواتین مجھ سے بیعت ہیں سب سے پہلے تو یہ کر لے کہ اپنا رابطہ مضبوط کرے. اور رابطہ مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو معمولات کا چارٹ ہے اس کو باقاعدگی کے ساتھ بن لیا کرے اور پھر باقاعدگی کے ساتھ بھیجا بھی کرے. اس سے ماشاءاللہ آپ کو پورے مہینہ الرٹنس رہے گی. اور ماشاءاللہ جو چیزیں اپنا یعنی نہ سمجھی کہ حد تک مشکل سمجھتے ہیں تو وہ چیز ختم ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو میں سلسلے میں تو اتنا عرض کرنا چاہتا تھا. باقی سفر ہے, سفر میں جتنا بھی ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ آپ جوڑ کے لیے کچھ نہ کچھ ترتیب بنا لیں گے اور اللہ کرے کہ یہ جوڑ بہت ہی بابرکت ہو اور جتنے بھی خواتین اس میں آئیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرما دے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر إلينا والدينا والدينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر إلينا والدينا والدينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. وصلى الله. تو ماشاءاللہ ابھی تاریخ جو ہے نا وہ 24 تاریخ ہوگا, 24 مارچ, اور وقت 9 سے لے کے 12 بجے تک کشت ہے. تو وہ کیا وہ اس کا خواتین کی جوڑ 9 سے لے کے 12 بجے تک. تو خود بھی تشریف لائیے اور اپنے جو یعنی متعلقین ہیں ان تک بھی بات پہنچا دیں, اپنے دوستوں تک بھی بات پہنچائیں تاکہ صحیح مطلب جوڑ میں آپ شمولیت ہو جائے. اور جو جوڑ میں آئے تو ایک تو وقت پر آئے 9 بجے کے لگ بھگ, اور ساتھ یہ کہ اپنے گود کے بچوں کے علاوہ باقی بچوں کو نہ لے, اس کو حوالے کر دیں تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ جو ہے نا تمام جو تعلیمات ہیں آپ تک پہنچ سکیں, آپ اس پہ عمل کر سکیں. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.